الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ما ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بؤس النعمة ولا يناله بؤس الحزن الذي ليس لصفته حق محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة دائمة على منكر فضائلهم وغاسل حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصریت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام تمام کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے مراجع کرام علماء کرام رہبر عظیم الشان ماتمداران سید الشہداء آزاداران مظلوم کربلا کی توفیقات میں اضافے کے لیے خوشنودی سیدہ کے لیے آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے تمام مرحومین شہداء ملت کی بلندی درجات کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات مجلس کا آپ مقتدی ہیں، ایک ایسی ہستی کے نام نامی سے مجلس برپا ہو رہی ہے کہ جس ہستی کی وسعت ذات کو بیان کرنا کسی خاطی اور آسی کے لیے ناممکن ہے۔ اس ہستی کے بارے میں کوئی کم علم، کوئی کم معرفت، کوئی خاطی کوئی آسی کیا کہے گا؟
کیا کہنے؟
جو ہستی یہاں آئی تو کوثر قرآن بن گئی، وہاں آئے گی تو شافیہ روضہ محشر۔
جو رسول کے لیے کوثر ہے
اور جو محبین کے لیے شافیہ روضہ محشر۔
الحمدللہ
ان چند سالوں میں ذکر بی بی جس وسعت سے پھیل رہا ہے، تو خود بی بی کا جتنا ہم پہ حق ہے، اس سیدہ کا جتنا حق ہے، پوری امت پر بالعموم اور اپنے محبین پر بالخصوص اور اپنی اولاد پر بالاخص، اس حق کو جتنا بھی ادا کیا جائے ہر نام و نوان سے وہ کم ہے۔ اور میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ہم باقی ائمہ کا تذکرہ کرتے ہیں، پنجتن پاک 14 معصومین میں سے باقی 13 معصومین کا، پنجتن پاک میں باقی 4 معصومین کا، 12 اماموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہر امام کے تذکرے کا دو حصے ہیں، ایک تولا ہے ایک تبرع ہے، ایک اظہار محبت ہے ان سے، ایک ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت، وہ الگ الگ ذکر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن تذکرہ بی بی میں تولا بھی ہے تبرع بھی ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، تولا بھی ہے تبرع بھی۔ کیسے؟ آپ فضائل بی بی مناقب بی بی پڑھیں، سیدہ کے فضائل پڑھیں، سیدہ کے مناقب بیان کریں، سیدہ کی عظمت بیان کریں۔ یہ عظمت سیدہ میں خود جہاں محبین کے لیے تولا ہے، وہاں بی بی کو ناراض کرنے والوں کے لیے تبرع ہے۔ کے لیے خود بخود اس میں تبرع ہے، چونکہ جب سیدہ کی عظمت سامنے آ جائے گی قرآن اور حدیث کی نظر میں، تو پھر سوچنے پہ مجبور ہوں گے یہ سیدہ کس پہ راضی گئی ہے اور کس پہ ناراض ہے۔ مظلومیت سیدہ میں کسی کا نام نہ بھی لو، خود مظلومیت سیدہ دشمنان سیدہ کے لیے تبرع ہے۔ اس لیے حقانیت آل محمد کے لیے اور حقانیت مکتب آل محمد کے لیے تذکرہ سیدہ عام ہونا چاہیے۔ میں نے جیسا عرض کیا، وہ پہلو تاریخ اسلام کے حساس ترین اور پھر شخصیت سیدہ کا وہ عظیم پہلو، اسے بیان کرنا کسی کم علم کے لیے ممکن ہی نہیں، مشکل نہیں کہہ رہا، ممکن ہی نہیں۔ اور میں اکثر یہ جملے ہر پہلو سے عرض کر چکا ہوں، ہر معصوم کے حوالے سے، کہ یہ معصومین مصداق انسان کامل ہیں۔ ایسے ہی میں نے بارہا یہ عرض کیا، یہ مصادیق انسان کامل ہیں، یعنی کمال کی آخری منزل پہ فائز ہیں یہ ہستیاں۔ ظاہر ہے جب ان ہستیوں کا آپ نام لیتے ہیں یا ان ہستیوں کی تعداد بتاتے ہیں، تو وہ تعداد میں بھی اور اسماء میں بھی وہ ہستی شامل ہے جس کا آج تذکرہ ہے۔ میں آسان کرتا ہوں، اگر میں کہوں پنجتن پاک، جو پنجتن پاک کی تعداد پوری ہی نہیں ہوتی جب تک ان میں سیدہ نہ آ جائے۔ اور اگر میں کہوں 14 معصومین، تو یہ 14 کی تعداد بھی پوری نہیں ہوتی جب تک ان میں سیدہ نہ آ جائے۔ ماشاءاللہ متوجہ ہیں، اور واقعی ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں جس توجہ سے سماعت فرماتے ہیں۔ میں اکثر یہ جملے ہر جگہ کہہ رہا ہوں، جہاں ایام فاطمیہ کی یہ سعادت نصیب ہوئی ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ عموماً ہمارے منبر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سیدہ کائنات کی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، میں اس کی تردید نہیں کرتا، میں یہ بھی نہیں کہتا یہ غلط ہے جملہ، لیکن میں کہتا ہوں یہ سیدہ کی شخصیت کی وسعت کو بیان نہیں کرتا، عظمت کو بیان نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیوں 14 معصومین کہیں یا پنجتن پاک کہیں، ان 14 معصومین میں 13 مرد ہیں، ایسے ہی ہیں، اور پنجتن پاک میں 4 مرد ہیں۔ اب وہ 4 ہستیاں جو معصوم ہیں اور وہ 14 معصومین میں 13 ہستیاں جو معصوم ہیں،
ہے صرف مرد سے تعلق رکھتی نا، لیکن کوئی ہم میں کہہ سکتا ہے کہ وہ تیرا معصوم اور پنجتن پاک میں یہ چار ہستیاں یہ صرف مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ سرکار دو عالم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں؟ بولیے
نہیں.
امیر المومنین کے بارے میں، باقی ائمہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے نا. کیوں؟ چونکہ وہ انسان کامل ہے. اب جسے کمال چاہیے اس نے نمونہ عمل ہی نہیں بنانا. اب مجھے جملہ کہنے دو عزیزو، تیرا معصومین میں دو ہستیوں کو جدا کر دو، ایک مصطفیٰ کو اور ایک مرتضیٰ کو. باقی انہیں جدا کرنے کے بعد 11 معصوم ہستیاں یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ ہم تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں، اور جو ہمارے لیے نمونہ عمل بنے اسے بطور گئے. جانتے ہیں امام زمان کا وہ فرمان تو آپ کے پیچھے نظر کو کھانا،
ماشاءاللہ
فرماتے ہیں کہ بنت رسول میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. میرا بارواں کہہ رہا ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تو اس امام کا یہ کہنا کہ سیدہ میرے لیے نمونہ عمل ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ سیدہ کی شخصیت کو کسی صنف کے ساتھ محدود نہ کرنا، کسی جنس کے ساتھ محدود نہ کرنا. وہ صنف خواتین میں نسوانیت میں ہو کر بھی اس کی شخصیت اور کمالات اتنے بلند ہیں کہ کائنات میں صرف مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو جدا کرنے کے بعد کوئی نبی بھی، کوئی ولی بھی، کوئی وصی بھی اس بی بی کی برابری کی جرأت نہیں کر سکتا. یہ کوئی خطیبانہ جملے نہیں ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے شخص، ایک ہوتا ہے اس کی شخصیت. توجہ فرمائیں، یہ جو انسان ہے، انسان جسے انسان کہتے ہیں، انسان سے مراد مرد نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں ہیں، ایسے ہی ہے. علماء کہتے ہیں، علماء منطق، یہ جو انسان ہے یہ جنس ہے، اور مرد اور عورت دونوں اس کی صنف ہے. یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. اگر آپ کے تک یہ بات پہنچ گئی کہ انسان کے دو مستاق ہیں مرد اور عورت، تو آپ سمجھے انسان اشرف المخلوقات ہے نا، ایسے ہی ہے نا. تو ہمیں مردوں میں اگر صرف اشرف المخلوقات نظر آئیں اور خواتین میں کوئی نظر نہ آئے تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے. میری بات میں جو فرمائے گا، بس اللہ نے کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا تھا کہ جیسے ادھر کردار نظر آئے ویسے خواتین میں بھی کوئی ایسا کردار نظر آئے جو دونوں کے لیے نمونہ عمل ہو. جیسے ادھر والا نمونہ عمل ہے انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ویسے وہ ہستی بھی دونوں کے لیے نمونہ عمل ہو، لیکن نمائندہ ادھر سے ہو، تاکہ وہ بھی کہہ سکے کہ اللہ عادل ہے. اب مجھے کہنے دیں عزیزو، اللہ نے مردوں میں جب یہ نمونے بھیجے تو 1,23,000 نبی بھیجے. جب مردوں میں اس سلسلہ امامت کو چلایا تو 12 امام بھیجے. کیسے ہی ہے نا؟ اب مجھے کہنے دو کہ 1,24,000 انبیاء اور 12 اماموں نے مل کے جو دیا اکیلی بطول نے وہ کر دیا. اللہ ہم نے تمہیں چنا. تو وہ کہتے ہیں یہ استفائی کے کہنا کہ تجھے چنا. مریم کو یہ دلیل ہے کہ چنا اسے ہی جاتا ہے جس سے کوئی نمونہ عمل بنایا جائے. تو پتا چلا جیسے اللہ نے انبیاء کو چنا, ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران, وہاں بھی لفظ اصطفى ہے نا, اصطفى سے ہی مصطفیٰ ایسے ہے نا. تو حضرت مریم کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے چنا, میں نے مریم کو چنا اور طاہرا کے اور اسے پاک بنایا. بس پتا چلا اللہ جسے چنتا ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے. اللہ کا چنا ہوا کبھی نجس نہیں ہوتا. اب دو صفتیں اللہ نے بیان کی, چنا اور پاک, طہارت کا اعلان اور استفاء کا اعلان چنا. اب علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں حضرت مریم کا جتنا مقام بلند ہو قرآن کی نظر میں, لیکن ایک سوال تو ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں ہے, ایسے ہی ہے بنی اسرائیل میں ہے, اور اگر انہی کو ہی قیامت تک کے لیے مانو تو کہتے ہیں سوال پیدا ہوگا کہ جو نبیوں کا نبی ہے جب وہ عیسیٰ سے افضل ہے تو اس امت میں کوئی ایسی خاتون قیامت تک ہی نہ ہو جو مریم سے افضل ہو. فرماتے ہیں یہ کبھی بھی عقلی دلیل دے رہے ہیں, کہتے ہیں عقل یہ قبول ہی نہیں کرتی کہ مریم تک وہ سلسلہ رک جائے, کہتے ہیں مریم سے سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے. توجہ, علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے اور کہتے ہیں یہ دونوں معیار قائم رہنے چاہیے, ایک چننے والا دوسرا طہارت والا. کہتا ہے ہمیں امت مصطفیٰ میں نہ ازواج میں کوئی ایسی زوجہ نظر آتی ہے جن میں یہ دونوں صفتیں جمع ہو جائیں. فرماتے ہیں نہ اصحاب کی کسی بیٹی میں یہ خصوصیت نظر آتی ہے. کہتے ہیں کائنات میں ایک ہی خاتون ہے جس کا مقام طہارت رسول جیسا ہے. ایک توجہ فرما رہے ہیں, میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کیسے اس کو کون سی بی بی ہے جس کا مقام طہارت مثل رسول ہے. کہتے ہیں اسی لیے رسول نے اس گھر میں جا کے چادر کا دامن پھیلایا اور اس بی بی کو بلایا, اور بلانے کے بعد اللہ نے اعلان کر کے سمجھایا. نے توجہ فرمائے عظمت بتول کیا ہے, حضرت مریم کو کہا طہارا کے تجھے چنا تجھے پاک بنایا, صرف مریم کو خطاب کیا نا. تو اب مریم کا مقام طہارت کیا ہے, وہ جو مثل ہے وہ بیان ہی نہیں کیا, وہ جس مثل ہے وہ بیان ہی نہیں کیا. تو اب اللہ کی نظر میں ایک طہارت کا معین مقام تھا نا, ایسے ہی ہے. اب توجہ فرمائیں بتول کی طہارت کا اعلان کیسے کیا, یہ نہیں کہا اے بنت رسول, یہ نہیں کہا اے میری کنیز میں نے تجھے پاک کیا. اللہ نے اتنی نزاکت کا خیال کیا, مقام سیدہ کو بتانے کے لیے اتنی نزاکت اور لطافت اس کے پیچھے نظر کہ اس نے کہا میرا رسول بتول کے گھر میں جاؤ اور اکیلی بتول کو خطاب نہیں کرو گا تاکہ بتول کا مقام طہارت پتا بھی چلے اور عظمت بتول بھی پتا چلے. کیسے اللہ نے طہارت کیا جب پانچوں جمع ہو گئے. اب اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب, آپ نے توجہ نہیں فرمائی, مریم سے کہا ان اللہ, اللہ نے طہارت تجھے پاک کیا, وہاں انما نے کہا بتول کے لیے پہلے لفظ انما کہہ کے بتایا کہ پوری کائنات کی طہارت ایک طرح اور یہ پنجتن کی طہارت ایک طرح. بھئی یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, یعنی انما کلمہ حصر ہے تو حصر کا معنی محاصرہ ہو جانا ہے. تو اللہ نے طہارت کے اعلان میں انما کہہ کے ان کو منحصر کر دیا نا, محاصرہ کر دیا نا پنجتن کا. اچھا میں پنجتن لفظ کہہ رہا ہوں, اب پنجتن کو گنو اور ان میں بتول کو نکالو تو پنجتن کی تعداد پوری ہوگی نہیں نا. وہی جو کہا تھا اعلان کیسے کیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم, یہ قوم کا خطاب پنجتن کو ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو اللہ کی نظر میں اگر پانچوں کا مقام طہارت ایک نہ ہوتا تو لفظ ایک نہ آتا. اب ان پانچ مرج میں چار اگر ہوتے اور رسول ہوتے باہر کھڑے تو آپ کہہ لیتے رسول کا مقام طہارت اور ہے اور ان چار کا اور ہے. اللہ نے رسول کو پہلے شامل کیا اور باقی سارے آئے ہی بعد میں تاکہ پتہ چل جائے کہ جتنے شامل ہو رہے ہیں ان سب کا مقام طہارت رسول جیسا ہے. نہیں نہیں آپ مجھے جملہ کہنے دو. جتنا فرق رسول کی طہارت میں اور مریم کی طہارت میں ہے, میں تھوڑا کہہ رہا ہوں رسول کی طہارت میں, اب امت سوچے کہ سید الانبیاء میں اور مریم کی طہارت میں کتنا فرق ہے. عیسیٰ میں اور میرے رسول میں کتنا فرق ہے. نہیں جملہ بدل دیتا ہوں, آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا مقام طہارت ایک طرح اور رسول کا بلند ہے نا, بلند ہے نا. تو بس جتنا فرق آدم سے عیسیٰ تک ان نبیوں میں اور سید الانبیاء میں ہے, اتنا ہی فرق ان نبیوں میں اور بطول میں ہے. خاص معنویت ہے, آپ میرے ساتھ ہیں, آپ کے چہرے بتا رہے ہیں وہ دل میں عظمت جتنی ظاہر ہوگی, وہ آنکھوں سے اشک شوق اتنے جاری ہونے چاہیے. یہ بی بی کی قربت کا ذریعہ ہے, لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں. اللہ نے کیا اعلان کیا, انما یرید اللہ لیذہب, ارادہ کرنے والا ہو وہ اور مراد ہوں یہ. ارادہ میں مراد ہوتی ہے نا, مراد کون ہے, یہ اللہ کے مراد ہے نا, یعنی اللہ ارادہ کر رہا ہے ان کے بارے میں. تو ایسے ہی ہے, وہ ارادہ کرنے والا اور جن کے بارے میں ارادہ کر رہا ہے وہ پنجتن. ارادہ کیا ہے, کہ تم سے رجس دور رہے, دور رہے, یہی ہے نا. اچھا رجس دور رہے اس کا کیا معنی, اب یہ باتیں جو دوبارہ بعض وقت آپ نے سنی ہوتی ہیں اور تناظر سے جو کی جاتی ہیں, یہ ان بزرگوں کے لیے نہیں کی جاتی, یہ نوجوان بھائیوں کے لیے کی جاتی, اور ان کو کھولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت کا مقام امت میں ہے کیا. اس لیے اللہ نے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ تم سے رجس دور رہے. اب رجس دور رہے اس کا کیا معنی, کیا معنی رجس دور رہے, وہ رے جیم سین رجس وہ ہے کیا. اب اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ظاہری نجاست ہے, یہ جو گندگی ہے, یہ دور رہے. یہ تو ہر انسان عقل دور رکھتا ہے اور ہر انسان متدین جو شریعت پہ کاربند رہتا ہے وہ طہارت و نجاست کے مسائل جانتا ہے یا نہیں, جانتا ہے نا, اور حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ نجاست سے بچوں. اب ہر کسی کا اپنی اپنی ایک وہ ہے, اندر کی پاکی ہے کہ بعض انسان 24 گھنٹے وضو میں رہتے ہیں لیکن بالآخر نماز کے لیے تو ہر کوئی وضو کرتا ہے, لیکن جب وضو نہیں کیا وہ نجس نہیں ہے, اس کے پاس وہ طہارت اصغر نہیں ہے نا, اسی لیے وضو کرتے ہی آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا, نماز کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ نے سب سے چاہا اور سب کر بھی رہے ہیں, یہ جو ظاہری طہارت ہے. اگر اللہ کا مقصود یہی تھا تو پھر انما کیوں کہا. لو میں نے جو پچھلے دنوں گزشتہ دنوں میں ایک اہل سنت دوست سے بات ہوئی, تو میں نے جو بات ان سے کی ہے وہ آپ تک پہنچا. بات اسی آیت تطہیر پر ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا جی شامل ہیں ازواج بھی. میں نے کہا میں نے بحث نہیں کرنی آپ سے, ازواج شامل ہیں تو کر لو, لیکن یہ بتاؤ کہ اس میں جو طہارت کا اعلان ہوا اس سے اللہ کی مراد تھی کیا. نہیں عام مراد تھی تو پھر بیویوں کو شامل کرنا نہ کرنا برابر, اور اگر مراد کوئی خاص تھی تو پھر بتاؤ وہ خاص ہے کیا. میں نے کہا طہارت کا کوئی ایسا مرتبہ اللہ کی نظر میں ہے نا جس کی وجہ سے یہ امت سے جدا ہو جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کی نظر میں کوئی ہے, انما کے ساتھ اللہ کا ارادہ ہے اور آیت تطہیر ہے. اب میں نے کہا ازواج کو شامل کر لو, کرنے کے بعد بتاؤ کہ یہ طہارت عام ہے یا خاص. اگر کوئی طہارت عام ہے تو اعلان کیوں, اہتمام کیوں, انما کیوں, یرید اللہ کیوں, لیذہب کیوں, سوال ہے نا. میں نے کہا میری ابھی بحث اس سے نہیں, کون 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 شامل ہے؟ میری بحث جو شامل ہے اس کی طہارت کا مقام کیا؟ پہلے تو یہ طے کرے نا کہ اس آیت سے مراد عام طہارت، تو میں نے کہا خاص طہارت کا معنی کیا؟ خاص طہارت کا معنی کیا؟ وہ اللہ کی نظر میں جو طہارت، جو پاکی ہے، اس کا معنی کیا؟ لو بھائی آسان بات کرتا ہوں، میں نے کہا ایک ہے ظاہری طہارت، ایک ہے باطنی طہارت۔ انسان کی باطنی طہارت وہ نہ ہو تو ظاہری صفائی بھی کوئی فائدہ
نہیں۔
آسان کرتا ہوں بات، وہ جو کافر ہے، وہ جو مشرک ہے، وہ ہم سے پاکیزہ کپڑے پہن کے آ جائے، صاف پرفیوم لگا کے، تو بتائیں شریعت کی نظر میں وہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ نجس ہے نا مشرک۔ کیوں بھائی؟ ایک مسلمان کیچڑ سے اٹھ کے آ جائے، کپڑوں پہ کیچڑ لگا ہو، بتائیں اندرونی طور پہ، باطنی طور پہ وہ مشرک صاف کپڑے پہن کے بھی نجس ہے نا، اور وہ کیچڑ سے اٹھ کے آیا پھر بھی پاک ہے۔ کیوں؟ پتا چلا اصل پاکی اندر کی ہے، باہر کی پاکی بعد میں آتی ہے حکم شریعت کے تحت، اس وقت اس نے ظاہری نجاست سے بچانا ہے، اور اندر کی نجاست وہ ہے کفر، وہ ہے شرک، وہ ہے نفاق، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا اب آسان بات چکا کر رہا ہوں، جھوٹ یہ اندر کی ناپاکی، رجس، نجاست ہے یا نہیں؟ ہے نا۔ اللہ نے جب اعلان کیا تم سے رجس دور ہے تو اس میں ایک جھوٹ بھی شامل تھا یا نہیں؟ تھا نا، یعنی تم سے جھوٹ دور ہے۔ یہ جو آیت تطہیر میں اعلان ہو رہا ہے کہ تم سے رجس دور ہے، ان میں رجس کا ایک مصداق جھوٹ ہے نا۔ آسان بات کر رہا ہوں، جھوٹ ہے نا، تو اس کا معنی تم سے جھوٹ دور ہے۔ اچھا جھوٹ تم سے دور ہے، اس کا معنی کیا؟ کہ تم سچ بولو گے، تو جو سچ بولے وہ آیت تطہیر کا مصداق ہو جائے گا۔
کیا کہنے
کوئی ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، تو وہ آیت تطہیر کے مصداق ہو جائیں گے، معصوم ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں ہوئے؟ جھوٹ تو نہیں بولا۔ سنیں، آیت تطہیر یہ نہیں بتا رہے کہ تم سچ بولو گے، آیت تطہیر یہ بتا رہی ہے کہ یہ سچے ہیں۔ کیا مانا؟ یہ اگر کسی کو کہہ دے تو سچا ہے تو وہ سچا ہے، اگر یہ کہہ دے تو جھوٹا ہے تو وہ قیامت تک جھوٹا ہے۔ بتایا کہ نیک ہونا اور ہے، معصوم ہونا اور ہے۔ چادر میں نہیں آ سکتی. انت زوج، یہ لفظ ہے، انت زوجہ تھی وہاں اولا اہل بیت، تو میری زوجہ ہے، یہ اہل بیت ہے. کیا معنی بتایا؟ یہ اہل بیت اور ہے، زوجہ اور ہے. اس چادر میں کون آئیں گے اور کیسے آئیں گے؟ کہا میری مرضی سے تھوڑے آئیں گے، اللہ لائے گا. میں باتقوا بنا کے، مومن بنا کے جنتی بنا دیتا ہوں، بناتا ہوں، لیکن معصوم وہ بناتا ہے، معصوم وہ بناتا ہے. میں نے جلدی میں جملہ کہہ کے آگے بڑھنا ہے. انت علی خیر، تو نیکی پر ہے. پیغمبر نے یہ کہہ کہ تو نیکی پر ہے اور زوجہ ہے لیکن آ نہیں سکتی. جب خیر پہ ہو کے نہیں آ سکتی،
نہیں کہہ سکتے. یہ عصمت سیدہ پہ بین دلیل ہے.
کہ غضب سیدہ میرا غضب ہے، اور دوسری روایت بھی اہل سنت نے لکھی کہ ان اللہ یرضا لرضاک ویغضب لغضبک۔ عجیب جملے ہیں۔ آیت اللہ حیدر عملی بہت بڑے عارف کہتے ہیں ڈرتا ہوں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کمزور ایمانوں کے لیے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں سرکار فرما رہے ہیں ان اللہ یرضا لرضاک، اللہ راضی ہے رضائے فاطمہ کے ساتھ۔ آپ پہنچ گئے ہیں، واقع آپ کی مانویت بتا رہی ہے، پہنچ گئے ہیں۔ تو میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ راضی ہے کس کی رضا کے ساتھ؟ فاطمہ۔ کہتے ہیں یہ نہیں سرکار فرما رہے فاطمہ راضی ہے، یہ نہیں فرما رہے کہ فاطمہ راضی ہے رضائے خدا کے ساتھ۔ فرماتے ہیں سنو، کہتے ہیں رضائے خدا پہ راضی ہونا یہ تو مومن کا پہلا درجہ ہے۔ رسول یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ سیدہ ہے کیا، یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ سیدہ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ فرماتے ہیں وہ تو سیدہ مرحلہ طے کر گئی۔ آئے آئے آئے، کہتے ہیں سیدہ ذات الہی میں ایسے غرق ہو گئی کہ رسول نے رضا خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ادھر سے بتایا۔ نوجوان بھائیوں کے لیے سرکار نے فرمایا اللہ راضی ہے کس کی رضا کے ساتھ؟ فاطمہ کی۔ کیا بتانا تو رسول چاہ رہے ہیں؟ رسول بتانا چاہ رہے ہیں، جاننا چاہتے ہو اللہ کس پہ راضی ہے؟ جاننا چاہ رہے ہو اللہ کس سے راضی ہے تو کیسے پتا چلے؟ فرمایا دیکھ لو بطول کس پہ راضی ہے۔ یہ ہے سرکار کے پیچھے نظر کہ اللہ راضی ہے رضائے بطول کے ساتھ۔ فرماتی ہے کیسا بندہ اور کیسی کنیز خدا کہ وہ فنا فلہ کی منزل پہ بطول ایسے پہنچی کہ اللہ نے اسے مظہر رضا بنا دیا۔ کہا میری رضا کا ظہور اب بطول میں ہو رہا ہے، میں اس سے راضی ہوں جس سے بطول راضی۔ یہ مرحلہ بیان ہوتا ہی نہیں اور رسول بیان کر ہی نہیں سکتے تھے جب تک بطول کی رضا رضائے خدائی خدا میں غرق نہ ہو چکی۔ کیا مقام ہے سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اللهم صل علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ کیسی کیسی صلوات ہے، اے اللہ درود بھیج فاطمہ پہ۔ آگے کیا؟ پھر اس کا باپ نام نہیں لیا، آئے وبالہا وبنیہا، وہ شوہر، وہ باپ، وہ بیٹی۔ تو باقی سب نسبتیں ہیں، نام تو بطول کا ہے۔ اللہ نے بتایا درود کا مرکز و محور بطول ہے۔
محمد والے محمد سلام
جنت کے ساتھ، جنت کی سیادت، جنت۔ تین دن پہلے میں اکثر اوقات ایرانی اخبارات بھی اور ریڈیو بھی سنتا رہتا ہوں، رہبر معظم کی ایک تقریر آ رہی تھی آیت اللہ خامنائی قدس اللہ العالی کی، کیا خوبصورت جملے کہے۔ کہنے لگے سیدہ کی شناخت کے لیے شیعہ سنی دونوں نے ایک روایت لکھی۔ فرماتے ہیں میں آپ، بہت بڑا مجمع تھا، لوگ آئے تھے، کہتے ہیں آپ کو یہ روایت اور اس کا ایک استدلال کہتے ہیں بتا رہا ہوں، جا کے سوچیں۔ انہوں نے فرمایا کیا؟ فرماتے ہیں بخاری میں یہ حدیث ہے، فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی اہل عورتوں کی سردار ہے، ہے نا حدیث پیغمبر کی ہے نا۔ سیادت کا معنی سیدہ ہے، یعنی بزرگی، سیادت، بزرگی، افضلیت، فوقیت۔ اب اگر سرکار نے فرمایا کہ جنت کی اہل عورتوں کی سیادت ہے بطول کے پاس، تو ہمیں دیکھنی چاہیے نا جنتی کون ہے، حوا جنتی ہیں یا نہیں، مریم، خدیجہ، حضرت آسیہ، جب جنتی ایسی ہیں تو سردار کیسی ہیں؟ نہیں نہیں، یہ حدیث تو بخاری میں ہے، بخاری میں۔ اب نوجوانوں سے کہہ دو، جائیں پوچھیں نا مسلمان بھائیوں سے، جب سرکار فرما رہے تھے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، نساء اہل الجنہ، تو کیوں بت کہہ رہے تھے؟ 18 سال کی عمر میں شہادت ہو گئی، تو جب سرکار نے یہ حدیث بیان فرمائی تو 18 سال سے پہلے پہلے ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا وجہ ہے یہ خاندان؟ کیا خاندان امت نہ سمجھی؟ میں نے اکثر یہ عرض کیا، اس لیے وہ دہرانا بھی نہیں چاہتا تاکہ آپ کا وقت بھی نہ لو اور تکرار بھی نہ ہو، اس خاندان کی عظمت کون سمجھے؟ 7 اور 8 سال کے بچوں کو رسول کہتے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار، اور 17 یا 16 سال کی بتول کو کہتے ہیں یہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ یہ سیادت، یہ بزرگی دونوں کو دے رہے ہیں نا، حسنین کو بھی، بتول کو بھی۔ کیوں دے رہے تھے؟ امت کو سمجھا رہے تھے جنت میں جانا ہے نا تو سردار یہ ہیں، یہی سمجھانا چاہ رہے تھے نا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو سیادت ان کی، ان کی رعایا بن جاؤ۔ اب رعایا لفظ میں بھی وہ وسعت نہیں، ان کی اتباع میں آ جاؤ، ان کی اتباع میں آ جاؤ، ان کی سیادت، ان کی بزرگی میں آ جاؤ، ان کی بزرگی میں آ جاؤ۔ تو اب مجھے کہنے دینا، وہ حسنین جنت کے جوانوں کے سردار، رسول وہاں بھی نہ رکے اور فرمایا ابوہما افضل منہما، ان دونوں کا باپ ان سے بھی افضل ہے، فرمایا نا۔ اچھا، افضل کا معنی کے برابر نہیں، کن کے برابر نہیں؟ جنت کے جوانوں کے سردار۔ اب لفظ جوان مٹا دیں چونکہ وہ جوان کنایا ہے، جنت کے سرداروں کو حسنین کو کہا نا اور فرمایا علی ان سے افضل ہیں، تو جو افضل ہوتا ہے برابر تو نہیں نہ ہوتا، ایسا ہی ہے نا؟ تو جنت اور جنت کے سردار حسنین، جو جنت کے سردار ہے علی ان سے بھی افضل، ان کے بھی برابر نہیں۔ او بابا، جو علی جنت کے سرداروں کے برابر نہیں، یاروں کے برابر نہیں، عبادتوں کا محتاج ہے نہ کہنا وہ ہماری عبادتوں کا محتاج۔ محتاج نہیں، ہم اس کی بندگی کے محتاج ہیں۔ ادھر نہ دیکھو وہ محتاج ہے ہی نہیں، ادھر دیکھو یہ محتاج ہے۔ اور آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور اسی میں سارا پیغام ہوگا، سوچیے گا، اس حوالے سے پوری گفتگو کروں گا انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو۔ بندگی نقص اور عیب نہیں، کمال ہے۔ بندگی کمال ہے، عیب نہیں۔ بندگی کمال ہے، عیب نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، بندگی کمال ہے، عیب نہیں۔ اگر بندگی کمال ہے، اور اب اگلا جملہ، ہر کمال کی بنیاد بندگی ہے۔ بندگی عیب نہیں، کمال ہے، اور جو کمال ہے وہ معصوم میں ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ جس نے بندگی کی اللہ سدرۃ المنتہا پہ لے گیا، اور جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ آپ نے میری بات سمجھی؟ معذرت چاہتا ہوں، اس انداز میں کہہ رہا ہوں، جو بندہ خدا بنا اللہ سدرۃ المنتہا آخری منزل پہ لے گیا، اور جو خدا بن رہا تھا اللہ نے زمین کے آخری درجے تک غرق کر دیا۔ بتایا وہ پستی کی انتہا اور یہ بلندی کی انتہا، پتا چل گیا بندہ اور خدا بننے میں فرق کیا ہے۔ وہ بلندی چاہتے ہو تو خدا نہ بنو، بندہ خدا بنو۔ اب پتا چلا جسے حقیقت بندگی کا پتا تھا اسے کہا تو خدا ہے، اس نے کہا دفاع ہو جاؤ۔ اچھا، الصلاۃ معراج المومن، مومن کے لیے نماز کیا ہے؟ تو جب مومن کی نماز معراج ہے تو امیر المومنین وہ معراج پہ نہیں ہے، ہے نا؟ تو اب مصطفیٰ کی معراج کا اعلان قرآن میں جبرائیل کے ذریعے، اچھا مرتضیٰ کو بھی معراج ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ واقعہ عام ہے، آؤ نتیجہ لیتے ہیں کہ جب وہ فتح مکہ کے بعد بت توڑنے کا وقت آیا، سنا ہے نا، کہا یا علی آؤ میرے شانے پہ سوار ہو گئے۔ اب آپ نے، سب نے سنا ہوا ہے، ہم نے بھی، کہ پوچھا یا علی کہاں پہنچے ہو، تو کیا جواب دیا؟ سدرۃ المنتہا کو چھو رہا ہوں۔ بس جسے اللہ معراج کرائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جسے مصطفیٰ معراج کرائے اسے مرتضیٰ۔ شیعت کو دو خطرے ہیں، خارجیت کا، نصیریت کا۔ خارجیت کے خطرے کی رد فضائل و مناقب اہل بیت، ولایت اہل بیت، اور نصیریت کی رد توحید، وحدانیت خدا، عظمت بندگی۔ اور ان دونوں کو اگر جمع کرو، ولایت اور بندگی کے عروج کو، تو بطول اس بندگی اور ولایت کی آخری منزل کو۔ ایسے ہی رسول نے تھوڑا کہا یہ میرا جز ہے، یہ میرا جز ہے، اس کا غضب میرا غضب ہے، میرا غضب خدا کا غضب ہے۔ یہ قرب الہی ہے، قرب کا معنی ہے ولایت، قرب کا معنی ہے ولایت۔ کون بی بی، کوئی عظمت سیدہ، چونکہ خواتین بھی آتی ہیں، آپ بھی ہیں، ہم سب کے گھروں میں میسج جانا چاہتے ہیں، کون سیدہ؟ جب بی بی کا ازدواج ہوا، باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں آئی، یہ خاتون آئی بی بی مجھے کچھ دیں، آپ کی شادی ہے. بی بی نے تھوڑی دیر دیکھا کٹ ہے، اپنی بنی ہاشم کی خاتون کو بھیجا، جاؤ میرے بابا کے گھر میں چونکہ ساتھ ہی تھا، جاؤ صندوق میں وہ میرا جو پرانا لباس ہے لاؤ. اب وہ عورت سمجھ رہی ہے کہ لباس آ رہا ہے، لباس آیا بی بی نے پکڑا دوسرے کمرے میں گئی، لباس چینج کیا، شادی والا جوڑا ہاتھ پہ سامنے آئی، بی بی نے کہا قریب آؤ، آئی یہ لو. کہنے لگی بی بی میں نے مانگا تو کچھ بھی دے دیتی. بی بی نے کہا تو نے ٹھیک کہا ہے، جب تو نے مانگا تو مجھے وہ آیت یاد آ گئی، اللہ کہتا تم نیکی کی حقیقت پہ تب پہنچو گے جب میری محبت میں وہ بھی دے دو جو تمہیں محبوب ہو. کہا مجھے یہ محبوب نہیں، لیکن ہر عورت کو شادی کا پہلا لباس محبوب ہوتا ہے. کہا میں تجھے دے کے بتا رہی ہوں کہ بطور کیا. بطور محبت خدا میں کیا. کہتے تین دن بعد، شادی کے تین دن بعد سرکار آئے، دونوں زوجین نے اٹھ کے استقبال کیا، رسول بھی ہے اس پہ حسنہ ہے، سلام کیا مبارک دی دونوں کو. اب پوچھا یا علی نئی زندگی کا آغاز کیا، نئے سفر کا آغاز کیا، ہم سفر ہے بطول، ذرا بتا میری بیٹی سمجھ کے نہیں زوجہ ہونے کے حوالے سے بتاؤ تو نے بطول کو کیسا پایا. علی کے جواب سے جسم کانپتا ہے، مقام بطول کیا ہے. کہنے لگے نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے اللہ کی بندگی میں بطول کو اپنی مددگار پایا. اللہ کی بندگی میں اطاعت خدا بطول کو مددگار پایا. بس دوستو ہمت بھی نہیں رہی، مسلسل سفر ہے اور گفتگو بھی کافی طویل ہو گئی، بس سمیٹ رہا ہوں. دو جملے کہتا ہوں بطول کائنات کی سب سے بڑی مظلوم ہے. آج جوڑ کے یہ جملے سادات و مومنین اشارے میں کہوں گا، بطول کتنی بڑی مظلومہ ہے. مجھ سے اٹھ کے کہو امام حسین کی شہادت پڑھو، میں شہادت پڑھوں گا، شیور کا نام لوں گا، عمر سعد کا نام لوں گا. مجھے کہو مولا علی کی شہادت پڑھو، قاتل کا نام لوں گا، لیکن بطول کو مت لوں گا. ایک اور بات کہوں کہ جنت البقیع میں آپ جاتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں، پڑھیں، لیکن علماء مستند سے، مستند اور محقق علماء سے پوچھ لیں کسی سے بھی کہ بی بی کی قبر کا نشان مستند کسی جگہ معین ہے، وہ کہے گا نہیں. آپ زیارت پڑھیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، قصد کر لیا، چونکہ ایک روایت تو ہے نا، لیکن وہ بھی معین نہیں. میں کہنا کہ جاتا ہوں سیدہ اتنی مظلومہ ہے کہ جس کی قبر باندھنے کے سوا کسی کو معلوم ہے. مخفیت القبر بھی ہے، وہ مجہولت القدر بھی. ایک دوست نے میسج کیا، کیا خوبصورت جملہ کا، کہنے لگے بطول بڑی مظلومہ ہے، میرے عالم دوست ہیں بڑی مظلومہ ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کربلا میں اور مدینے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا ہے اور مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا ہے. شہادت قریب آیا نا، تو یا تین کا دن آیا، اسماء بنت امیس روایت کرتی یا بی بی کے ساتھ تھی، چند بی بیاں آخر وقت تک ساتھ بھی، بڑی عظیم بی بیاں، اسماء بنت امیس حضرت محمد ابن ابی بکر کی والدہ ہے، مولا علی کے نکاح میں سرکار جناب سیدہ کے بعد گئی ہیں، اسماء اور ام ایمن دونوں پاس تھا. اسماء کہتی ہے بی بی نے میری طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، سادات المومنین مصائب ایسے ہی پڑھوں گا، آپ خود اس تک پہنچتے جائیے. بی بی نے کہا، اسماء وقت شہادت آ گیا، بابا سے ملنے جا رہی ہوں، دل میں خوشی تو ہے لیکن پھر بھی ایک غم ہے، ایک پریشانی ہے. ہاتھ جوڑ کے اسماء نے کہا، بی بی تو رسول کی بیٹی ہے، سیدہ تو نساء العالمین. کہا نہیں وہ نہیں. بی بی پھر کیا پریشانی ہے؟ بی بی نے کہا، یہ جو عربوں کی رسم ہے نا، عورتوں کو تخت پر لٹا دیتے ہیں، اس سے جسم نمایاں ہوتا ہے، اگرچہ چادر ہوتی ہے، مجھے بطول کو یہ پسند نہیں ہے کہ میری شہادت کے بعد بھی کوئی میرے جسم کو دیکھے، میری حیات جسم پر بھی نظر پڑے. یہ کہنا تھا اسماء نے کہا، بی بی میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کہا بتاؤ. کہا جب میں حبشہ گئی نا، وہاں عورتوں کو ایسے دفن نہیں کرتے. کیسے کرتے ہیں؟ کہا ایک تخت لیتے ہیں، تختہ لیتے ہیں اور چاروں طرف اس کی شاخیں باندھ دیتے ہیں، وہ شاخوں میں جسم چھپ جاتا ہے. بی بی نے کہا بنا سکتی ہے؟ ہاں بی بی. مولا سے کہا گیا تازہ کھجوروں کی شاخیں لائی گئی، چاروں طرف باندھی گئی. کہتے ہیں مدینے میں پہلا تابوت بطول کے لیے، بطول تیری غیرت پہ قربان. اب میں اس سے آگے کیا کروں؟ 11 ہجری ہے، بابا کا شہر ہے، رات کے وقت دفن ہونا ہے اور جنازے کو اٹھانے والے کوئی غیر نہیں، اگر کوئی غیر بھی ہے تو نظریں چکی ہوئی ہیں. ایسا ہی ہے نا، بی بی کو ان حالات میں بھی چادر کے نیچے بھی جسم کا نمایاں ہونا یہ کمارا نہیں ہے. بی بی یہ 11 ہجری ہے، کاش تو کوفے کے باہر. سرکار کو سب سے راضی و خوشنود فرما۔ خدایا بی بی مجاہدہ مدافعہ اور محافظہ پیام ولایت و امامت و سرپرستی و امت تھی۔ بی بی کی شہادت کا مقصد یہ تھا کہ لوگ طاغوت اور یزیدیوں کے چنگل سے نکل کر اللہ کی رہبری میں آ جائیں۔ خدایا وہ امام جو آ رہا ہے یوسف زہرا، اس کا مقصد غیبت بھی یہی ہے اور مقصد ظہور بھی یہی ہوگا۔ ہمیں غیبت امام میں بی بی کے اس شہادت کے مقصد کو سمجھتے ہوئے آج کے یزیدیوں کے مقابلے میں جذبہ شہادت عطا فرما۔ خدایا ہر ظلم کی مخالفت کرنے کی ہمت عطا فرما۔ خدایا ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کی جرات عطا فرما۔ خدایا مجاہدین اسلام مدافعین حرم اہل بیت کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ خدایا جن کی بدولت آج حرم اہل بیت قائم و دائم اور آباد و شاد ہے، خدایا ان تمام ہستیوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ بی بی کے قلب کو ان سے راضی و خوشنود فرما۔ خدایا مجاہدین اسلام خصوصاً حزب اللہ، فلسطین کی حماس، یمن کے مجاہدین، خدایا جہاں جہاں جو حقیقی جہاد کر رہے ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ خدایا حاضرین کی جو مشکلات ہیں انہیں آسان فرما۔ اس مسجد و امام برگاہ کے بنانے سے لے کر آج تک جنہوں نے جو خدمات انجام دی ہے، خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدایا مرحوم و مغفور مولانا مظفر صاحب کی قبر پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ خدایا ان کے مقصد اور مشن اور ہدف کو، جو کہ بقائے دین تھا، جو کہ مکتب آل محمد تھا، اس کی حفاظت کرنے کی ان کی اولاد اور ان کے یار و انصار کو توفیق عطا فرما۔ بحق کے